لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج رمضان المبارک 1428 کا 27واں روزہ ہے. ہزار ہا دعوت اسلامی والے ملک بھر بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں اس وقت اعتکاف کی برکتیں لوٹنے میں مشغول ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں بھی ہزار ہا معتکفین جمع ہیں. ظہر کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں. مدنی مذاکرہ کا سلسلہ. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کر کے بلا وجہ اپنے موقف پہ اڑتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 27 شریف بھی آ چکی، ہمیں یہ ارشاد فرمائی کہ غم رمضان کسے کہتے ہیں.
میں نے جو اندازہ لگایا وہ عشق کا جو غلبہ ہے وہ غم کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے. ایک دم میں نے کہا بہت زیادہ عشق، اتنا کہ جیسے کہ وہ سکون چھین لے. یہ اس کو غم کہا جائے کہ دل میں بوجھ سا ہو جائے اور چین نہ پڑے. یہ غم مدینہ بھی کہہ لیجیے اس کو، غم رمضان بھی کہہ لیجیے. رمضان کے تعلق سے ہو تو، اولاد کے تعلق سے ہو تو غم اولاد کہہ لیجیے. تو یہ غم رمضان.
مزید یہ ارشاد فرمائیے بابا کہ اس کے پانے کا طریقہ کیا.
کہ کسی بھی چیز کے پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائی جائے. جتنی اہمیت زیادہ ہوگی اتنی قدر زیادہ پیدا ہوگی. یہی حال نیکیوں کا ہوتا ہے کہ جتنا اس کے فضائل پر نظر رہے گی اتنا وہ عمل کرنے کا زیادہ جذبہ ملتا ہے. اسی طرح گناہ کا معاملہ کہ جتنا گناہ کی ہلاکت خیزیاں اس کی سزائیں پیش نظر رہیں گی اتنا ہی گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا اور اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے. تو اسی طرح غم رمضان، تو رمضان کے بارے میں معلومات ہوں، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. الحمدللہ آپ حضرات کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، بیانات سنتے رہتے ہیں، تو رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ کم و بیش ہر مسلمان کو ہوتا ہوگا. اور اس میں ماحولیات کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ماحول اس طرح کا ہے، سنجیدہ ماحول، اور رمضان المبارک کی اہمیت جاننے والوں کا کی صحبت ہے، تو اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا. ورنہ ہر طرف بازار مردوں اور عورتوں کے ساتھ اس وقت ابھر رہے ہوں گے، اور آپ کو رمضان کی محبت ملی جبھی تو اس وقت اعتکاف میں تشریف فرمائیں. ورنہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، بلکہ عورتوں کی بھی یہ پوزیشن سنی ہے کہ بس وہ کھانا کھایا افطار کا اور خامہ کا بازار میں نکلتے ہیں، یہ کتنے کا ہے وہ کتنے کا، بس اور کچھ خریداری کا بھی حاجت نہیں، تو بھی بس خالی گھومنا ہے، رونق دیکھنی ہے. تو یوں وہ خود اس طرح کے بیکار لوگ جو ہیں وہ باعث سے رونق بنتے ہیں. تو بازاروں میں نیکیاں ملنے کا چانس کم ہے فی زمانہ، بالخصوص تو گناہوں کے امکانات بہت قوی ہیں. یہ بھی ہر باشعور سمجھ سکتا ہے. صحیح بات ہے کہ بازار میں جانا یا وہاں سے گزرنا تو یوں سمجھے کہ جیسے کوئی زبردستی گھسیٹ کر لے جا رہا اور جلدی یہاں سے جان چھوٹے. ادھر دیکھا تو گناہ، ادھر دیکھا تو گناہ، سامنے دیکھا تو گناہ، پیچھے مڑ کے دیکھا تو گناہ، ہر طرف بے پردگی بے حیائی. نہیں یہ میں آپ کو ابال کے سر کر رہا ہوں، گناہ سے مراد یہ کہ اگر بے اختیار نظر پڑی تب تو گناہ نہیں ہے، جبکہ فوراً لوٹا لی نامحرم پر. یعنی گناہ یوز کہیے کہ گناہ کے اسباب دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف گناہوں کے اسباب ہیں، اور بندے کا اس میں ابتلا بہت ممکن ہے، بچنا دشوار. تو ان چیزوں سے بچ کر آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا پھر یہاں کا ماحول الحمدللہ، تو اس طرح رمضان المبارک کی اہمیت جتنی دل میں زیادہ بڑھے گی، اس کی رونقوں کا جس قدر زیادہ تصور بنے گا، مسجدوں کی رونقیں، اس میں ثواب کے اضافے، تلاوت قرآن کا جذبہ سارا سال نہیں ہوتا لیکن رمضان میں ہوتا ہے، ہر جگہ تلاوت کا سلسلہ، حفاظ کی ترکیبیں، سارا سال اتنا نعتوں کا ذوق نہیں ہوتا جتنا رمضانوں میں ہوتا ہے. بہت نعتیں پڑھتے ہیں لوگ، جس کو دیکھو وہ مذہبی حلیہ بنا لیتا ہے. رمضان میں ایک تعداد ہے ماڈرن بھی جو ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھے کہ وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں، کئی ماڈرن دیکھے. نمازوں کی تعداد بہت زیادہ غیر معمولی بڑھ جاتی ہے، اور مغرب کے وقت کا سما بھی قابل دید ہوتا ہے، بازار سونے ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بازار جو ہیں پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ سنے ہو جاتے، روزہ دار جو ہیں وہ مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، جو مطلب مسجدوں میں نہیں جاتے یا نہیں جاتی وہ بھی گھروں میں افطار کی ترکیب میں جمع ہو جاتی. تو اس طرح رمضان میں نظام بدلتا ہے، رمضان کی ایک اپنی کشش بھی ہے، روحانیت بھی ہے، فضا میں بھی، یعنی کہ یوں کہیے کہ اگر ساری بتیاں بجھا دی جائیں تو بھی ایک کشش ہوتی ہے، اور رمضان چلا جائے تو ہزاروں بلب روشن کیے جائیں تب بھی وہ کشش نہیں ہوتی. اس میں ابھی اپنا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، اور قدرتی عطا بھی ہوتی ہے کہ کسی کو رمضان کا غم مل جائے، کسی کو مدینہ کا غم مل جائے، کسی کو دونوں کا غم مل جائے، کسی کو سرکار کی محبت مل جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، عشق مل جائے، یہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. لیکن بتکلف بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، کوشش کرے بندہ، کوشش کرے، کوشش کرے، اس کی اہمیت اجاگر کرے، اور اس کی اہمیت دور ہو، اس کے اسباب سے بچے، تو انشاءاللہ غم رمضان بھی ملے گا انشاءاللہ عز و جل. تو اپنا اپنا یہ ہے کہ جذبہ ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے، قوت برداشت بھی ہوتی ہے. تو اس میں یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اگر چپ رہتے ہیں نا تو غم بڑھتا ہے، بولنا شروع کرتے ہیں تو غم کم ہوتا ہے. اس میں کفل مدینہ کا بہت بڑا عمل دخل ہے، یہ غم مدینہ ہوا، غم رمضان ہوا. ہاں اگر جیسے یہ بیان کیا جو کچھ، یعنی کہ اس میں میں نے اندازہ لگایا کہ کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے، تو بالکل ہی جیسے چپ پڑا ہو تو غم بہت بڑھتا ہے. لیکن یہ بولنا، نیکی کی دعوت کے لیے بولنا، کسی کو سنت بتانا، کسی پر انفرادی کوشش کرنا دین کے لیے، یہ افضل کام ہے. اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے. تو اب یعنی واجب ہو گیا اور اب غم لے کر بیٹھا ہے تو پھر الٹا گناہگار ہو رہا ہے، پھر یہ غم نہیں سے. پھر اب بولے یا لکھ کر یا اشارے سے کسی طرح بھی، اگر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے کہ اس کی اسلام کریں گے تو یہ مان جائے گا، تو اب اس کی اصلاح کرنا واجب ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے محسوس کیا کہ کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے مسجد میں، اب آپ غور کریں کہ یہ آپ کا اتنا احترام کرتا ہے یا آپ کی بات مانتا ہے یا یہ اڑی نہیں کرے گا بلکہ مان جائے گا، تو اب ذنے غالب آ گیا کہ یہ مان جائے گا، اب تو آپ پر واجب ہو گیا کہ اس کو اطلاع کریں کہ بھائی آپ کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، یا کوئی اور طریقہ اس کا اختیار کریں، کیونکہ یہ واقعی ایسا معاملہ ہے کہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کسی کے منہ میں بدبو پائی تو واقعی بولنے میں رسک ہے کہ اس کو شاید غصہ آ جائے، کہ وہ ایسا انا کا مسئلہ ہے کہ کوئی تسلیم آسانی سے آپ کہیں گے تو شاید نہ کریں، میرے سامنے چپ تو ہو جائے گا لیکن عمل میں نے ابھی تک ایک کو بھی کرتے نہیں دیکھا جتنوں کو بھی بولا ہے، تو میرا حسن ظن ہے کہ ان کی بدبو دور ہو جاتی ہوگی، فوری طور پر وہ اہتمام کر لیتے ہوں گے. پسینے کی بدبو میں نے نوٹ کی ہے، اتنی گندی بدبو ہوتی ہے پسینے کی، کیونکہ میرے پاس تو مطلب واسطہ تو پڑتا ہے نا، میرے پاس بھی یوں دسیوں بیسیوں کا آنا جانا تو رہتا ہے نا، یہاں بھی تو اندازہ ہو جاتا ہے پسینے کی بدبو. اب اس کا یہ ہے کہ کئی روز تک کپڑے نہیں بدلتے ہوں گے، نہاتے نہیں ہوں گے. اب جو گھر میں یہاں نہانے کا پرابلم ہے نا، لیکن جس پر یعنی کہ بدبو دور کرنا شرعاً واجب ہو گیا تو وہ تو سو بار بھی نہائے گا تو اجازت ہو جائے گی. انڈرسٹوڈ ہے کہ مسجد میں بدبو دار رہنا حرام ہے، تو پسینے کی اتنی یعنی اس کا تعلق غذاؤں سے بھی ہوتا ہوگا. بعضوں کو فطری طور پر بدبو ہوتی ہوگی، بعضوں کا فطری طور پر میدا ہی ایسا ہوتا ہوگا جو منہ سے بدبو نکالتا ہوگا، تو یہ اس کے نصیب گندا دہانی کا عارضہ بولتے ہیں کہ منہ میں سے گندا منہ سے گندی بدبو آتی ہے. مسجد میں رہنا حرام ہے اس صورت میں، جماعت اس پر ساقط ہے اس وقت تک جب تک بدبو ہے، وہ اپنے گھر میں پڑے. مسلمانوں کے مجموعوں سے بھی بچے کہ مسلمانوں کو اس سے ایزا ہوگی، مسجد میں مسلمانوں کو بھی ایزا ہوگی، فرشتوں کو بھی ایزا ہوتی ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چٹھی لکھ کر دے دیں اس کو، ایسا آپ کو میرے خیال میں میرا یہ تجربہ بولتا ہے کہ شاید مبالغہ ہوگا لیکن آدھوں ہاتھ کے منہ میں بدبو ہو سکتا ہے وہ، اس لیے کہ کھانے پینے کی احتیاط نہیں ہے. میں نے چنے کی دال دیکھی اس دن، تو میں نے تو درخواست بھیج دی کہ اب چنے کی دال یہاں نظر انشاءاللہ نہیں آئے گی، کہ یہ مطلب بہت زیادہ گیس بناتی ہے، میرا یہ گمان ہے. اسی طرح مطلب یہ کہ چلو چنے کی دال ہو یا ماش کی دال ہو یا کوئی سی یا کھانا ہو، جس طرح مطلب میں نے بھوکے شیر کی طرح جھپٹ کر کھاتے ہیں وہ انداز میں نے دیکھے. روٹی کے نوالے بہت نوٹ کیا، ہر ایک کو میں سمجھا نہیں پاتا، روٹی کا نوالہ کسی کو اٹھانا آتا ہی نہیں ہے، کھانا آتا ہی نہیں ہے. ایک ٹکڑا روٹی کا کریں گے پھر اس پر مزید یعنی ہرس چھوٹا ٹکڑا کروائے گی، اس پر چھوٹا ٹکڑا کریں گے، پھر اس کو لپیٹیں گے، پھر ہوپ کر کے منہ میں ڈالیں گے، پھر دو چار چک مارے اور نگلا، بوٹی ڈالی چک مارے دو چار نگلا. اب دانتوں کا کام جب آج سے کریں گے تو میدے نے تو تباہ ہونا ہی ہے، جب میدا تباہ ہے تو بدبو تو وہ نکالے گا، منہ سے بھی نکالے گا اور پتا نہیں کیا کیا امراض جو پورے وجود میں تقسیم کرے گا. تو یہاں غالب اکثریت کو، کیونکہ میں آج کل جنگلے میں ہوں مجبوراً سیکورٹی کی وجہ سے، ورنہ میں پچھلے سال کو بھی جنگلے میں تھا، لیکن اس سے پہلے تو میں معتکفین کے ساتھ ہی کھاتا پیتا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی جتنا عوام کے ساتھ میں رہا ہوں بہت کم لوگوں کا تجربہ ہوگا اس کا. تو جب یعنی اور جتنی لوگ مجھے بات کرتے ہیں میرے سے، اتنا بہت کم لوگوں سے بات کرتے ہوں کہ منہ قریب کر کے خوشی اور خضوع کے ساتھ، یعنی کہ مطلب وہ ایک انداز عام آدمی سے کرنے کا دوسرا ہوتا ہے، لیکن جو اہل محبت ہیں، عوام کی بات نہیں کرتا، اہل محبت، ان کا انداز گفتگو دوسرا ہوتا ہے، تو وہ اس کا منہ بھی قریب ہوتا ہے تاکہ آواز پہنچے، اور وہ اتنا وہ گھبراتا ہے، اس کے شاید گرم گرم سانسیں بھی بعضوں کا نکلتی ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہو. تو بہرحال یہ کہ اس کو یہ جملہ اگر مناسب ہو تو لکھ دیا جائے کہ مہربانی کر کے، یعنی اچھے الفاظ میں کہ ناراض نہ ہونا، پیش کی معذرت چاہتا ہوں، برائے کرم آپ فناء مسجد میں جا کر، کیونکہ مسجد میں تو پھر امتحان کی بھی اجازت نہ دی جائے اس کو، آپ فناء مسجد میں جا کر مسجد خوشبودار رکھیے، میں بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے منہ کی بو کا امتحان کر لیجیے، بدبو نہ لکھیا، منہ کی بو کا امتحان کر لیجیے. اس طرح کا جملہ اگر آپ لکھ لیں تو آپ ان کو چٹھی چپکے سے دیں، دوسروں کے سامنے نہ دیں تاکہ شیطان ان کو ضد نہ پیدا کرے، کسی کو پتا نہ چلے. اس طرح ہو سکے تو آپ کے پاس اگر رشتہ لائے تو دے دیں، ورنہ فیضان سنت میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، فیضان سنت کا صفحہ بتا دیں کہ اس صفحے پر آپ دیکھ لیجیے، تو انشاءاللہ یہ آسان طریقہ ہوگا. اگر بالفرض وہ نہیں بھی مانتا پھر بھی مطلب اس کو آپ پر یعنی کہ اس کو ضد نہیں چڑھے گی، اور دوبارہ اس کو پوچھنا مت، دوبارہ اس کو مت پوچھنا کہ آپ نے کیا کیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ دلائل دے. تو یہاں زیادہ بدبو ہونے کا امکان نہیں ہے کہ دانت بھی صاف کرنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا. جو سمجھدار ہوں گے وہ تو موقع نکال ہی لیتے ہوں گے. جو مطلب یہ نہیں کہ ٹہلتے ہوئے باتیں کرنے کا وقت ہے وہ دانت صاف کرنے میں لگا دیجئے, منہ صاف کرنے میں لگا دیجئے. منہ صاف کرنے, منہ میں کیسے بدبو دور کی جائے, یہ سب طریقہ اس رسالے میں لکھا ہوا, اس کو پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ آپ کا منہ بہتر ہو جائے گا. اب یہ آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ جب صاف کر چکے ہیں پھر بھی اپنی خوشبو کا, اپنی منہ کی بو کا پھر امتحان کریں, دوبارہ کریں, سہبارہ کریں, دوسرے دن کریں, شام کو کریں. آپ کو خوف خدا ہونا چاہیے کہ میں ثواب کے لیے آیا تھا اور گناہ میں پڑ گیا. بلکہ ایسی بدبو ہے کہ مسلمانوں کو اور فرشتوں کو ایذا ہوتی ہے, تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ پھر اعتکاف میں نہ رہے, کہ یہاں مسلمانوں کی ایذا کا باعث ہی ہے. بعد میں قضا کر لے ایک دن میں, بعد میں ایک دن کا قضا کر لے اور اپنے گھر چلے جائے. یہ تو مطلب ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے مجھے. مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے, مسلمانوں کو چلو ٹھیک ہے پتہ نہیں چل رہا. مسلمانوں کی تو ناک بھی بند ہوتی ہے بعض اوقات, بلغم کی کثرت ہے, وہ بھی زیادہ کھانے کا ایک بدنما تحفہ ہے. تو فرشتوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے, تو بہرحال یہ کہ غم رمضان سے میرا خیال ہم چلے تھے اور الحمدللہ بہت ساری ہم نے اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی سعادت حاصل کی. اب غم رمضان تو یہ کہ زیادہ تر تو وہ قدرتی عطا.
ابا آپ نے ابھی مانعے غم رمضان کے حوالے سے قفل مدینہ نہ لگانا فرمایا, اس کے علاوہ بھی کیا اور اسباب ہیں جو مانعے غم رمضان بنتے ہوں؟
غیر سنجیدگی, مذاق مسکری, پھر یہ کہ گھومنے پھرنے کا جذبہ, کہ بس وہ پلاننگ پہلے سے ہو رہی ہے کہ جیسے ہی چاند کی خبر آئی پہلے سے سامان باندھ کر رکھا اور بس وہ کود کر بس پڑا تو بس چلا تو باہر آ جائیں گے مسجد کے, اور یہاں اپنے آپ کو محبوس قیدی محسوس کرے, گھٹن محسوس کرے, بار بار وقت دیکھے کہ اب کب, آج تو 27ویں کا ہے, 29 کا چاند ہو جائے تو اچھا جلدی خلاصی مل جائے گی. دیکھیں زبان سے یہ الفاظ آدمی نہیں بولتا, اپنے دل پر غور کرے. اس طرح کے جذبات بھی ہوتے ہوں گے کہ بھاگنے کی پڑی ہوگی, ابھی تو میں نے وہ جوتے بھی نہیں خریدے, جوتے خریدنے اور عید کی نماز بھی پڑھنی ہے اور تفریح گاہ کی بھی پلاننگ ہو گئی کہ پھلا جگہ میں تفریح کرنے جاؤں گا, تو وہ دوستوں سے بھی ترکیب بن گئی ہے, وہاں جانا ہے, بڑا مزہ آئے گا, موت کا کنواں بھی دیکھیں گے, فلاں میلہ بھی دیکھنا ہے, جلدی جائیں گے تو ٹکٹ مل جائے گی, اچھی جگہ ملے گی, وغیرہ وغیرہ پلاننگ اگر ہو رہی تو پھر اب غم رمضان اور اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ان چیزوں کا. تو غم رمضان ہوتا تو مسجد چھوڑنے کا دل کیوں کرتا, بلکہ اعتکاف ختم ہو تو جذبہ یہ ہو تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا. حالت یہ ہو کہ لوگ گھسیٹ کر لے جائیں, اتنا غم زدہ ہو اور اشکبار ہو, رو رہا ہو کہ گھر والے گھسیٹ کر لے جائیں گے, اب چلو. یہ ایک مبالغہ ہے, اس طرح ہو کہ دل نہ کرے کہ ہم مسجد چھوڑیں تو پھر چاند رات بھی یہاں گزار لیں. الحمدللہ میرا 16 سال کے معمولے میں چاند رات فضان مدینہ میں ہی گزارتا ہوں, بلکہ عید کا دن بھی. اگر کیا ہم ملاقات نہیں ہیں, پچھلے سال بھی میں نے ملاقاتیں نہیں کی تھی, لیکن مطلب عید کا دن بس فضان مدینہ, میں ہوں فضان مدینہ, میرے وہ مطلب اب میں اپنی کیفیت یاد کروں, میرے دل پر اس وقت کیا چھریاں چل رہی ہیں, میرے ہونٹوں کا تبسم تو تم نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے, وہ دل کی بات ہے. مبالغہ کروں تو میں سارا سال گویا رمضان کا منتظر رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں, اب اتنا وقت رہ گیا, اتنے مہینے رہ گئے, اللہ تو 6 مہینے باقی, اوہ 7 مہینے باقی. لیکن میں اس کا اظہار نہیں کرتا, بات چلی تو عرض کرنے لگا, بس مجھے مطلب ایک رمضان بہت اچھا لگتا, اب یہ میرے نصیب ہیں, اللہ نے مجھے عطا کیا کہ مجھے رمضان کی محبت عنایت فرما دی, اس کا کرم ہے, اس کا احسان ہے, اور اللہ تعالیٰ میری یہ محبت مرنے کے بعد بھی میرے دل میں رکھے. تو رمضان سے آج سے نہیں, بچپن سے محبت ہے رمضان سے, اس زمانے سے. یعنی ایک عجیب کیفیت ہے, جب دعوت اسلامی نہیں بنی تھی ابھی بنی نہیں تھی, اور نور مسجد میں جب میں اعتکاف کرتا تھا اور اسلامی بھائیوں کو جمع کرتا تھا. اس کا ایک واقعہ, چاند رات تھی, ہم لوگ جمع ہوتے بیٹھے ہوئے تھے, چاند کی خبر آئی تو کسی نے آ کر مجھے, جیسے کہ کوئی حرج نہیں اس پہ کہنے میں, کہنا چاہیے, شرم کوئی کا بات نہیں, لیکن اس نے مجھے آ کر کہا کہ مبارک ہو چاند نظر آ گیا. اب مجھے ایک دم جھٹکا لگ گیا, رمضان چلا گیا, وہ اپنا اپنا ایک ہوتا نا ظرف, تو مجھ میں یہ برداشت نہیں ہوا. اب جو بھی کیفیت ہوئی تو ساری پبلک ہوتی, اس نے بھی رونا دھونا شروع کر دیا, بالکل یعنی ماسا پلٹ گیا. تو یہ کہ اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے, عید کے دن خوشی کا اظہار مستحب کرنا چاہیے. اب میں کیا کروں, مجھ سے ہو ہی نہیں پاتا, مجھے عید سے کوئی نعوذ باللہ وہ نہیں ہے اختلاف, تو ہماری عید ہے, لیکن رمضان کے جانے کا غم غالب آ جاتا ہے, بات کرنے کو یہی نہیں چاہتا, کسی سے مسکرا کر ملنے کا یہ دل نہیں کرتا. اب میں کیا کروں, تو آپ جب دیکھیں گے کہ ہم ہنس ہنس کر جوش میں دبائیں گے اور وہ ایک دم بے تکلفی سے ملیں گے تو ہمیں رمضان جو وہ جانا شروع ہو جائے. تو دبا کر اور کہتے مار کر ملنا تو سنت بھی نہیں ہے نا, گلے ملنا ٹھیک ہے, گلے ملنا بھی ایک مطلب یعنی کہ جائز, مسلمانوں میں چونکہ یہ رائج ہے تو اس لیے مستحب کا درجہ اس کو دیا جائے گا کہ یہ اچھی بات ہے کہ مسلمان گلے ملتے ہیں, جبکہ کوئی مانے رہی شرعی نہ ہو. خبردار امرت سے گلے ملنے کی غلطی مت کیجیے گا, ورنہ پھر اگر شہوت ہے تو گلے ملا تو حرام ہے, ورنہ بہرحال محلے فتنہ ضرور ہے. امرت سے گلے ملے تو گلے ملیں, آپ مصافحہ کریں, درود شریف پڑھیں, مگر مسکرائیں بھی بے شک, اگر سنجیدگی رہے گی تو انشاءاللہ غم آپ کا برقرار رہے گا یا باقی رہے گا یا ایک دم نہیں چلا جائے گا, کچھ گھنٹے یا کچھ دن اس کی کیفیات, اعتکاف کی کیفیات باقی رہیں گی. اب اعتکاف کی کیفیات کو یاد کریں یار, کیسا دنیا کے جھنجھٹ سے دور, جھگڑوں سے دور, کاروبار کے جھمیلوں سے دور, اور یہاں اللہ کے گھر میں پانچوں نمازیں باجماعت مل رہی ہیں, تہجد مل رہی ہے, اشراق اور چاش مل رہی ہے, سنتوں بھری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, سنتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, عاشقان رسول کی صحبت ہے, نورانی چہرے یہاں ہر طرف نظر آ رہے ہیں, اور باہر جائیں گے تو وہی عجیب و غریب ماحول ہوگا. یہاں اللہ اور رسول کے نام سننے کو مل رہے ہیں, وہاں گالیاں سننے کو ملیں گی. وہاں یہاں آپ جناب والا ماحول ہے, وہاں ابے تبے والا ماحول ہوگا. زمین آسمان کا فرق ہے, یہاں کا اور بازار ہوگا, دو دو ٹکڑے گالیاں چلی رہی ہوتی ہیں نا, آپ نہیں بکتے نا گالیاں, اپنے کانوں میں روئی بھی تو نہیں ٹوٹ سکتے نا, وہ ادھر ایک کو گالی دے رہا ہے, ادھر ایک گالی دے رہا ہے, تیری وہ یہ جو بھی ہوتا ہے بازار میں ماحول, وہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا, مگر میری عمر آپ سے, آپ میں سے اکثریت سے زیادہ ہے, مجھے بہت زیادہ تجربات ہیں بازار کے, ہر چیز کے تجربات تقریبا. تو اس لیے غم رمضان کو سنبھالنے کے لیے مدنی قافلوں میں نکل جائیں سفر پر, تو آپ کو عاشقان رسول کا ماحول ملے گا. چاند رات کو آپ بولو کہ میں شاپنگ کر لوں گا, اپنے لیے چپل لے آؤں گا, تو فلاں کر لوں گا, تو پھر شاید عید کے دن آپ کو دل بھی نہیں کرے گا قافلے میں سفر کرنے کا, شیطان آزاد ہو چکا ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا ذہن بھٹکا دے, اور خود آپ کا دل بھی لگ جائے کہ یار دس دن تو مولاناؤں میں رہے, اب تھوڑا کھلی فضا میں سانس لیں گے, تو بیڑا کر شیطان بیڑا غرق کر دے گا. اگر آپ کو کان پکڑ کے عید کے دنوں میں تفریح میں لے گیا تو سمجھو کہ پھر بچنا بہت مشکل ہے. تفریح گاہیں دیکھیے, نفس تفریح جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے, لیکن موجودہ تفریح گاہیں مرد کم عورتیں زیادہ, اور بے پردگی کی انتہا, اور مرد بھی آدھے ننگے, یعنی کتنے فیشن کے کپڑے ہوتے ہیں, شرٹین اور پتہ نہیں کیا کیا, اب تو بڑھتا چلا گیا ہوگا بے پردیوں کے نظام کے, لڑکے ایسے لباس پہنتے ہیں اور ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ واقعی وہ ہی ہے یا شی ہے, بعض اوقات فرق کرنا دشوار ہو جاتا ہے, جا رہی ہے یا جا رہا ہے اس کا اندازہ مشکل ہوتا ہے. عورتوں میں مردوں میں دونوں میں اس طرح کی فیشنیں, طرح طرح کی فیشنیں اب بڑھتی ہی چلی جاتی, تو اگر اس حال میں اگر آپ تفریح میں جاؤ گے تو بہت بہت برا ہو, بہت نقصان. تو اس لیے یہیں رات گزاریں, اور اگر چاند رات کو قافلہ آپ کا سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ آپ سفر کر لیں قافلے میں بے شک, اور جا کر کہیں آپ کو یہ مدنی تربیت گاہ والے جہاں بھی بھیجیں وہاں جدول کے مطابق آپ وہیں رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا غم رمضان جو ہے وہ سلامت رہے گا انشاءاللہ, بلکہ ہو سکتا ہے کہ عاشقان رسول کی صحبت آپ کو اعتکاف کی یادیں تازہ کراتی رہیں, ان کی باتوں سے مزید غم رمضان میں اضافہ ہوتا چلا جائے, اللہ کرے. تو یہ بھول مت کرنا, اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو تو محض سستی کی وجہ سے چاند رات والا قافلہ یا چاند رات کو اگر نہیں جی کر رہا یا طبیعت سست ہے تو بے شک آپ مدنی تربیت گاہ والوں کو بولیں کہ میں کہیں نہیں جاتا, میں نے فیضان مدینہ میں رات گزارنی ہے, میں انشاءاللہ عید کی نماز کے بعد آپ جہاں بولو گے قافلے میں حاضر ہوں. وہ بھی جب آپ کو کوئی مجبوری ہو تو, ورنہ یا مدنی تربیت گاہ والے خود اس طرح ترکیبیں بناتے ہوں گے کہ بعضوں کو رات میں بھیج دیتے ہوں گے, بعضوں کو دن میں بھیجتے ہوں گے. تو ان کو اپنے آپ کو حوالے کر لیں کہ آپ جس وقت بولو گے, جیسے عشاء کی نماز کا سلام پھرا آپ بولو قافلے میں سفر تو ہم قافلے میں سفر کریں گے, آپ بولو عید کی نماز کے بعد تو ہم عید کی نماز کریں, آپ بولو رات کے 12 بجے قافلے میں سفر رات کے 12 بجے. آپ بس یہ دیکھیں کہ باہر قدم نہ رکھیں مسجد کے, میرا مشورہ ہے چاند کی خبر سن کر. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے, ماں باپ کا حکم ہے تو ظاہر جانا ہوگا, کوئی عذر ہے تو, ورنہ سستی کی وجہ سے میرا مشورہ ہے کہ باہر نہ نکلے. آپ موتقب ہیں تو بھی, اور اگر زیر موتقب ہیں تو بھی نہ نکلے. آپ چاند رات کو اب کچھ نہیں تو دل جلائیں, یا ٹھیک ہے سنت وغیرہ حلقے وغیرہ نہیں ہوں گے لیکن آپ دل جلائیں کہ یار یہ مدینہ آباد تھا, شہر آباد تھا, تو اتنی بتیاں جل رہی ہیں مگر وہ اجالا نہیں ہے جو کل رات کو رمضان کی موجودگی میں تھا. یہ بڑا بلب جو تھا وہ تو بجھ گیا, رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا, اصل بلب روحانیت کا جو بلب تھا وہ تو آف ہو گیا, وہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو آتے سال زندہ رہے تو ملے گی, اور رمضان کو پکڑے کیسے سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو آتا ہے تو اتنا یعنی کہ بالکل وہ تیز رفتار گھوڑے پر جاتا ہے, یعنی کہ سب سے زیادہ اسپیڈ والا جو سیارہ ہے, اب تو خیر بہت بڑے اسپیڈ والے اور سبک رفتار سیارے ہو گئے, تو بالکل یعنی کہ سمجھو ہوائی جہاز کی طرح پھر کر کے اڑ جاتے ہیں. واقعی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر اپنی یوں ہی تمام ہوتی ہے. نہیں رمضان ابھی واقعی سے کہ ابھی کل پرسوں کی تو بات پہ چاند نظر آیا تھا اور یہ ایک دم اسپیڈ سے. نہیں چاند رات کو میں تو سوچتا ہوتا ہوں کہ یار ابھی شاید آج کل میں پھر یوں ہوگا, او رمضان کا چاند عید کا چاند نظر آ گیا. بالکل یہ ایک مہینہ تو بالکل بہت اسپیڈ سے جاتا ہے, ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے. سب کو شاید ہوتا ہو کہ واقعی یہ دن بہت جلدی بیت جاتا ہے, رات آتی ہے دن آتا ہے, رات آتی ہے دن آتا ہے, سحری افطاری سحری افطاری پھٹا پھٹ آئے رمضان. تو معزز مہمان جائے اور دل نہ جلے, ایسا دل نہیں ٹھیک. نرمی اللہ عطا کرے, رقت قلبی عطا کرے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے چند آنسوؤں کے قطرے فراق رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں اور وہ ہم پر مہربان ہو. ٹھیک ہے رونا نہیں آتا تو آدمی بہت تکلف روئے جبکہ ریاکاری کا ذہن نہ ہو, رونے جیسی صورت ہی بنا لے, کچھ تو مطلب کرے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ماہ رمضان کی محبت ہے. جیسے مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو بعض لوگ ہنستے ہوئے جاتے ہیں, بعض لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں. ناز ہوتا ہے جو غم مدینہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ روتا ہے کہ اب پھر پتہ نہیں کب آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوں. نصیب اپنا اللہ تعالیٰ ہمیں غم مدینہ, غم مصطفیٰ, غم رمضان سے نوازے.
تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا, تجھے واسطہ ماہ رمضان کا مولا, ہو رمضان کا غم عطا یا الہی, 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 ہو رمضان کا غم عطا یا الہی.
آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب.
مدینہ. پیارے باپا جان، ہم اس ماحول میں نئے آئے ہیں. یہاں بارہا آپ کی زبان سے لفظ امرد سنتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ امرد سے کیا مراد ہے؟
امرد یعنی خوبصورت مرد. ان میں یعنی عموماً جس کی داڑھی ابھی نہیں نکلی یا ہلکی ہلکی نکلی وہ عموماً امرد ہوتا ہے. امرد میں بھی دو قسمیں، ان میں جو زیادہ فتنے کا باعث ہوتا ہے وہ ہے امرد حسین. بعض امرد اتنے اٹریکٹیو نہیں ہوتے، تو بعض بہت زیادہ جاذب نظر ہوتے ہیں، بار بار نظر اس کی طرف اٹھتی ہے. تو جس کی طرف بار بار نظر اٹھے اس میں آپ سمجھ جائیں کہ اس کی طرف نظر کیوں اٹھتی ہے، دل پر غور کریں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو، انڈرسٹوڈ ہے. تو اگر واقعی وہ لذت کی وجہ سے اس کی نظر اٹھ رہی ہے جب تو اس کو دیکھنا قصدن حرام ہے. اب ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اگر اس سے ہاتھ ملاتے ہیں اور شہوت چڑھتی ہے، لذت ملتی ہے، تو ہاتھ ملانا حرام ہو گیا. دیکھنے سے شہوت چڑھتی ہے تو دیکھنا حرام ہو گیا. بات کرنے سے شہوت چڑھتی ہے تو بات کرنا حرام ہو گیا. الغرض شہوت جو ہے وہ علت ہے، کہ سمجھو کہ سبب ہے، ریزن. اگر شہوت چڑھتی ہے تو اب جس جس معاملے میں شہوت چڑھتی ہے اس معاملے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. یہاں تک کہ اس کے لباس کو دیکھ کر شہوت چڑھتی ہے تو لباس کو بھی نہیں دیکھیں گے، اس کی تحریر کو دیکھ کر لذت آتی ہے تحریر بھی نہیں دیکھیں گے، اس کی آواز سن کر لذت آتی ہے تو اس کی آواز سے بھی بچیں گے. تو اس سے دور رہنا بہت ضروری ہے. آپ بولو میری نیت صاف ہے، نیت لاکھ صاف ہو. یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ چلو یہ نیت کا اس میں دخل نہ دی، لیکن یہ ہو رہا ہے نا، تو اب اپنے آپ کو بچانا یہ آپ کا امتحان ہے. اور اگر کچھ نہیں ہو رہا تو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لذت نہیں آتی، دیکھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. تو یہ تو آپ اپنے دل کی کیفیت ہے. کسی پر بدگمانی نہ کی جائے کہ وہ کیوں دیکھ رہا ہے یا وہ کیوں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے یا بات کر رہا ہے. اپنے دل پر غور کریں اور اپنے کو بدگمانی سے بھی بچائیں. اور جو بات چیت کر رہا ہے وہ اگر واقعی یعنی کہ وہ لذت کی وجہ سے کر رہا ہے تو کسی کا بدگمانی سے بچنا اور اس کا اعتراض نہ کرنا یہ گناہ سے نہیں بچائے گا، اس کو گناہ تو ہو ہی رہے گا اس کا. تو ڈرنا اللہ سے چاہیے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے اور ان سے بہت ضروری ہے بچنا. نماز میں بھی اگر وہ برابر میں ہے اور معاذ اللہ لذت آ رہی ہے تو نماز میں بھی اس کے برابر میں نہ بیٹھے، نماز میں بھی نہ کھڑا ہو. اور اگر وہ بیان وغیرہ میں برابر میں ہے تو بیان میں بھی اس کے برابر میں نہ بیٹھے، بلکہ احتیاط تو یہ کہ اس سے کترائے. اس کے برابر میں بیٹھنے سے کیا، وہ گھٹنے سے گھٹنا ٹکرائے گا، ران سے ران ٹکرائے گی، تو یہ ہے خطرناک. اس سے اسپارکنگ ہو سکتا ہے کہ دل میں ہو، جھنجھنی اور جھرجھری دل میں پیدا ہو. تو اس سے بچنے میں ہی عافیت 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 ہے. اوت القلوم میں یا رسالہ قشیریہ میں کہیں پڑھا تھا کہ ایک بزرگ کا، کہ وہ اپنے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے مریدین سے شیر کے بارے میں کوئی خطرہ نہیں کہ شیر ان کو کھا جائے گا. میرا مرید اتنا پاورفل ہے کہ شیر سے تو وہ نپٹ لے گا، لیکن مجھے اپنے مرید سے امرت کے بارے میں بڑا خوف ہے کہ وہ شیر سے تو پہنچ جائے گا مگر امرت کے فتنے سے وہ مغلوب ہو جائے گا، پھنس جائے. مفہوم میں نے اس واقعے کا عرض کیا. اتنا خطرناک ہے امرت. چیتان نے ایک بزرگ سے کہا، یہ بھی پڑھا میں نے، کہ میں دنیا کی محبت تو آپ لوگوں کے دل میں ڈالنے میں ناکام ہوا، دنیا کی محبت کے جال میں تو آپ لوگ بھی پھنستے نکل جاتے ہیں، ساری کچھ دنیا ہو جاتے ہیں، لیکن میرے پاس امرت ایک ایسا ہتھیار ہے کہ میں اس سے بڑے بزرگ کو پھنسا لیتا ہوں. تو یہ ایسا خطرناک بات ہے کہ اس میں مطلب ہے کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ پھنس سکتے ہیں، پھنستے ہیں یہ نہیں، پھنس سکتے. تو امرت کو بھی چاہیے کہ جس کو پتا ہے کہ اس کی داڑھی نہیں نکلی ہے تو وہ بڑوں سے یا ہلکی نکلی ہے بڑوں سے احتیاط کرے، بڑا اگر دلچسپی لے تو مزید محتاط ہو جائے اور اس سے دور رہے، تحفہ دے تو اس کے تحفے سے خطرہ ہے، کیونکہ امرت کو تحفہ اس لیے دینا کہ امرت سے مزید روابط بڑھیں گے اور نیت دل میں وہی لذت ہے، اب تو یہ ہے بھی تحفہ جو ہے وہ رشوت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ تحفہ دینا بھی، تو امرت کو بھی بڑوں سے دور رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بنا سنوار کر رکھنے سے دور رہنا چاہیے، کپڑے بھی زیادہ چمکیلے اور بھڑکیلے نہ پہنے بلکہ سادے پہنے، امرتوں کو میں زلفے رکھنے سے بھی روکتا ہوں کہ وہ زلفے اگر رکھنی ہیں تو آدھے کان سے نہ بڑھائیں، آدھے کان تک رکھیں، چلو زلفے رکھ لیں لیکن آدھے کان تک، کہ سنت اس میں بھی ادا ہو جائے گی، بڑی زلفے ہوتی ہیں کان تک آتی ہیں پھر بل کھاتی ہیں تو اس کا پھر اٹریکشن بڑھ جاتا ہے، امرت کا انڈر اسٹوڈنٹ بڑے کا بھی بڑھ جاتا ہے، حسن بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے امرت کو چاہیے کہ اپنے حسن پر کسی طرح بھی پردہ رکھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر کیا متقی ہوگا، وہ یعنی کہ اتنے بڑے ہمارے امام ولیوں کے سردار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کے پاس امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو امرت تھے، تو آپ نے حکم دیا کہ جاؤ حفظ کر کے آ جاؤ، تاکہ یہ کچھ عرصہ حفظ میں لگے رہیں گے تو کچھ امرت پن شاید ان سے رخصت ہوگا، تو آٹھ دن کے بعد یہ آ کر پھر کھڑے ہو گئے کہ حضور میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میں نے ایک بار تو کہہ دیا کہ قرآن حفظ کر کے آ جاؤ، تو عرض کی کہ حضور وہ تو میں نے کر لیا، تو آٹھ دن میں حفظ کر لیا، جی حضور، تو باب اتنا ذہین امرت، اب اس کو پڑھائیں، پڑھانے میں تقویٰ، اب ان پر نعوذ باللہ کسی مسلمان پر بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، تو اپنے امام پر ہی بدگمانی کریں گے تو اپنے پر بچے گا جب، لیکن یہ تقویٰ تھا ان کا احتیاط، ٹھیک ہے امرد ہے فتنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حلق کروا لو، گنجے ہو جاؤ، ان کو گنجا کرا دیا، کیوں گنجے کا کچھ نہ وہ حسن میں فرق پڑتا ہے، تو ان کو حلق کا حکم دیا، حلق کروا دیا، تو اس کے باوجود امام اعظم نے یہ احتیاط برتی کہ اس کو ستون کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے تھے، اپنے سامنے نہیں بٹھاتے تھے، روبرو نہیں بٹھاتے تھے، اس پر سارے معلمین مدرسین کے لیے بھی بہت کچھ سمجھنے کا سامان ہے کہ امام ہمارا اتنا محتاط رہتا تھا، میری آپ کی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اب یہ کہ اپنے اوپر غور کرے کہ امرت کو دیکھنے سے، امرت کو روبرو بٹھانے سے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، دل کی کیفیت کے مطابق پھر حکم شرع پر عمل کریں، ذرا میں یہ نسخہ ہی دے سکتا ہوں آپ کو، اور ایک ایک فرد کی میرے پاس کوئی آلہ تو نہیں ہے چیکنگ کروں گا، نہ چیکنگ کرنے کی اجازت اس کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر قربان کہ وضو میں جو گناہ جھڑتے ہیں نا وہ امام اعظم کو نظر آتے تھے، چنانچہ کسی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے اور زنا کا گناہ گر رہا ہے، اس کو فرمایا زنا سے توبہ کر لو، کسی کو وضو کرتے دیکھا کہ ماں باپ کو ستانے کا گناہ اس کا گر رہا ہے، ماں باپ کو ستا رہا ہے لیکن وضو سے اس کا گناہ گر رہا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی ماں باپ کو مت ستائے کرو، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ اس طرح تو لوگوں کے عیب مجھ پر کھل رہے ہیں، تو مہربانی کر اور یہ کشف کی قوت مجھ سے سلب کر لے واپس، تو اس کے بعد سے آپ کو بندوں کے گناہ نظر آنے بند ہو گئے، وضو کرنے والے ہو گئے، اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے، ہم ٹو میں پڑھتے ہیں، یعنی کوئی چھپ کر گناہ کرے تو جھانک کر دیکھتے ہیں نہیں چھوڑوں گا، اس کی پول پتا چل گئی میرے کو، تجسس الگ ہے، قرآن پاک میں منع فرمایا ولا تجسسو، اور تجسس میں مت پڑھو، یعنی کسی کے گناہ کی ٹو میں مت پڑھو، اس کی ڈھونڈ مت لگاؤ گناہ کی، ہم لوگ معاذ اللہ ڈھونڈ میں پڑھتے ہیں، اور امام اعظم تھے کہ وہ قدرتی کو کشف کی ایک قوت حاصل دی، وہ بھی سلب یعنی کہ ختم کروا دی کہ میں گناہوں پر مطلع ہونا نہیں چاہتا، لوگوں کو مجھے مت بتاؤ، مجھے میں دیکھنا نہیں چاہتا، سبحان اللہ، امام اعظم کے صدقے ہمیں بدگمانی سے بچائے اور مسلمانوں کے گناہوں پر پردہ اگر کسی صورت سے پتہ چل گیا تو پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، دیکھنے سے بچائے، تو ان باتوں میں ہمارے لیے بڑا درس ہے،
امرت پسندی کے عنوان پر امیر سنت کا انتہائی سبق آموز رسالہ ہے، قوم لوط کی تباہ کاری۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مدینہ، آپ نے فرمایا تحفہ نہیں رشوت ہے، کیا تحفہ بھی رشوت بن سکتا ہے؟
جبھی تو کہا بن سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، غالباً کئی دورے پر تھے آپ، اور آپ کو سیب کھانے کی خواہش ہوئی، تو اس دوران کوئی گاؤں آ گیا تو وہاں چند لڑکے جو تھے وہ سیب کا تھال لیے کھڑے تھے تحفتاً پیش کرنے کے لیے، آپ نے وہ سیب جو تھے وہ قبول نہیں کیے، سیب قبول ہی نہیں کیے اور منع کر دیا میں نہیں لیتا۔ تو جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے عرض کی کہ یا سیدی، کیا تحفہ لینا بھی منع ہے؟ یہ تو تحفہ لائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جو فرما روا تھے، جو خلفاء تھے، ان کے لیے واقعی یہ تحفہ تھا، مگر اب یہ میرے لیے رشوت ہے۔ یعنی اب لوگوں کا ذہن بدل گیا کہ وہ، یعنی یہ اب میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ وہ کیوں رشوت ہے، یا ان کا تقویٰ تھا یہ جو فرما روا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو قہر و تسلط حاصل ہوتا ہے لوگوں پر۔ اب وہ جیسے کہ پولیس ہے، پولیس والا جو ہے اس کو بھی ایک طرح کا قہر و تسلط حاصل ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کے تھانے میں لے جا سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے آپ اگر قصوروار ہوئے تو۔ تو پولیس کو اس لیے چائے پلا دی، اس لیے کوئی نوٹ تحفہ کے کر دے دی، مٹھائی کا ڈبہ تحفہ کر کے دے دیا تاکہ اپنے جو وہ کالے دھندے ہیں اس پر یہ تعاون کرے گا۔ اب اس نیت سے نہیں دے رہا لیکن دے رہا، پھر بھی مزید نئے تحفہ دے گا پولیس کو دینا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے وہ مزید نئے تہمت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ آپ نے احتیاط نہیں دیا کہ یہ تہمت لگنے کی جگہ۔ اسی طرح اب جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، جیسے کوئی بھی تنظیم کے ذمہ دار ہیں، سپوز کرو کہ آپ کے علاقے کی، آپ کے حلقے کا مشاورت کا نگران جو ہے، یہ اپنے ماتحت جو دعوت اسلامی والے ہیں ان پر کچھ نہ کچھ قہر و تسلط تو رکھتا ہے، درس آپ کو نہیں دینے دے گا، یہ نہ چاہے گا تو بیان سے آپ کو روک دے گا، یہ چاہے گا تو ذیلی حلقے کا جو نگران ہے اس کو فارغ کر دے گا، معلم مسجد کا بدل دے گا، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھانے والے کو تبدیل کر دے گا، یا دو میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے حق میں نہیں اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ تو اب ایسی صورتیں اس کی بن سکتی ہیں۔ تو اب جیسے دو کا جھگڑا بالخصوص، تو اس میں ایک نے اس کی دعوت کر دی خصوصی دعوت کے لیے خصوصی لفظ ضروری نہیں ہے، بلکہ خصوصی دعوت وہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دعوت دی اور اسی کے لیے دعوت دی کہ تم آؤ، انہیں پتہ ہے کہ وہ انڈر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ ہم اس کو دعوت دی کہ میرے گھر آج کھانا کھا لینا، اور کوئی دعوت کا اہتمام ملا، آپ گئے تو کھانا ملا، نہیں گئے تو کوئی دعوت کی صورت ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ خصوصی دعوت کہلائے گی کہ اس کے آنے پر دعوت موقوف ہے، یہ نہیں آئے گا، دعوت ہی نہیں ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عمومی دعوت کہ آپ کے یہاں شادی کی تقریب ہے اور آپ نے سبھی کو دعوت دی ہے تو اس کو بھی دعوت دے دی، تو یہ عمومی ہے، اس میں جا سکتا ہے۔ اب یہاں پھر ایک صورت ہے کہ عام لوگوں کو جو آئٹم کھانے کے ڈشیں دی، اس سے کچھ زائد اس کو ڈش پیش کر دی، اب یہ پھر جو زیادت ہے وہ رشوت ہے، اس کی ترکیب جو بنانی ہے کہ اپنے جو پھڈا چل رہا ہے نا اس میں یہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں مروت کی وجہ سے، اس کو مٹھائی کے موج کے طرح دبا دو۔ اب اس پر ایک طویل مدنی مذاکرہ ہو چکا ہے ان احکام پر، تو اس لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی اس کو نہ لیں۔ تو وہی کہ چونکہ امیر المومنین تھے، یہ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو اس لیے سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحفہ نہیں لیا اور فرمایا کہ یہ میرے لیے تحفہ نہیں بلکہ رشوت، تو یوں تحفہ بھی رشوت بنتا ہے۔
فیضان سنت کا باب آداب عام، ہمارے امیر سنت نے تحفہ یا رشوت کے عنوان پر. الحمدللہ کافی ہمیں مواد عطا فرمایا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.